الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك يا نور الله مدنی چینل کے ناظرین پروگرام ہے احکام قربانی اور ایک بار پھر ہم آپ کے لیے بڑا خوبصورت پروگرام لے کر وہ حاضر ہوئے ہیں اول تاخیر ہمارے پروگرام میں آپ شامل رہیے مفتی اکرام ہمارے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ سوال جواب فقہی شرعی سوال جوابات بھی ہوں گے اور بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا یہ جو دن چل رہے ہیں ذوالحجہ کے یہ جو دن ہے بڑی مبارک دن ہے ان دنوں میں عبادت بھی کی جائے ان دنوں میں اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا جائے اور خرچ کرنے کا ایک اہم ترین ذریعہ وہ قربانی ہے جی ہاں یوم نحر قربانی کے دن سب سے افضل پیسہ وہ ہے کہ جو قربانی میں خرچ ہو جائے وہ سب سے افضل ترین پیسہ ہے انشاءاللہ عزوجل ہم مزید آگے اپنے پروگرام کو لے کر چلتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ مفتی اکرام بھی ہیں مفتی احسان صاحب بھی ہیں مفتی جمیل صاحب بھی ہیں جی ملاحظہ فرما رہے ہیں آپ جانوروں کو دیکھیں کچھ جانور ایسے ہیں کہ جو بظاہر قد کاٹ میں تو بہت چھوٹے ہیں لیکن خوبصورتی میں وہ ایک اپنا نام رکھ رہے ہیں اور کئی جانور تو ماشاءاللہ بہت زیادہ صحت مند بھی ہیں لیکن نیچے بیٹھ چکے ہیں مفتی صاحب یہاں پہ یہ کیا جانور سوتے بھی ہیں
جی ظاہر ہے کہ جو جاندار ہے ہاں اس کو سونا تو ہے ہی
اچھا
چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو ہاں چاہے وہ جانور ہو تو تمام ہی کو نیند آتی ہے وہ سوتے بھی ہیں جانور جب سو گیا ہو تو بلا ضرورت برال اسے نہیں جگانا چاہیے اٹھانا نہیں چاہیے
اچھا یہ جانور ہے چلے بیٹھے بیٹھے اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہم اس کو اٹھاتے نہیں ہیں چلیں جی ہمارا بھی سوال تیار ہو رہا تھا اور یہ جانور جو ہے وہ ویسے ہی اٹھ گیا ہے یہ کیمرہ مین اگر اوپر سے دکھا سکیں میرا خیال یہی بھائی پوچھنا چاہ رہے ہیں کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ علی بھائی
مطلب یہ اس جانور کے اوپر نشان جو ہے اس پہ قربانی کو فرق تو نہیں پڑے گا
یہ نشان کیا ہے یہ کھال پہ نشان ہے کیا ہے یہ جی جمیل صاحب یہ کچھ ایسا ہے کہ کھال سے کچھ بال وغیرہ اتر گئے اور کھال نظر آ رہی ہے جمیل صاحب کو مائک دیجیے جی جمیل صاحب
اب بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس کی یہ جو کھال ہے نا اس پہ خشکی جو خارش وغیرہ کے ذریعے سے ہو جاتی ہے تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے اتنے حصے پہ تھوڑا خارش کی وجہ سے یہ بال جھڑ گئے ہیں
صحیح
اور جلد تھوڑی خشک ہو چکی ہے لیکن قربانی کے حوالے سے اس جانور میں کسی قسم کا یہ خارش جو ہے نا وہ ایسا عیب نہیں ہے کہ قربانی نہ ہو
صحیح
قربانی اس جانور کی ہو جائے گی
جی یہاں پہ بھی رش بڑھتا جا رہا ہے اور کافی افراد آ رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک اور ہیں جی کیا پوچھنا چاہیں گے مفتی اکرام
بڑے جانور میں تو سات قربانیاں ہوتی ہیں تو اس میں چاہے کسی کا بھی نام لے سکتے ہیں لیکن ضروری ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پہلے نام لے اور بعد میں دوسروں کا نام لے
جی مفتی حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سات قربانیوں میں سے کسی کا بھی نام لیا جائے یا پہلا اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ ہو پھر بقیہ کسی اور کے
گنجائش تو ہوتی ہے
کیا کہتے ہیں
جی اصل دیکھیں یہ ہے کہ قربانی تو ساری کی ساری اللہ کے لیے ہی تو وہ سارا حصہ ہی اللہ پاک کے لیے ہے باقی اس کے علاوہ جو قربانی جو بڑا جانور ہوتا ہے اونٹ ہے گائے بیل وغیرہ ہے اس میں چونکہ سات حصے ہوتے ہیں تو آپ اس میں یہ کر سکتے ہیں کہ ایک حصہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رکھ لیں اس کے علاوہ چھ حصے آپ دوسروں کے رکھ لیں اور یعنی یہ ایک اچھا عمل ہے اگر کریں گے تو بہت اچھا ہے لیکن میں عرض کر رہا ہوں پوری کہ ایک اچھا عمل ہے کہ اسے آپ کریں لیکن مثال کے طور پر سات گھر کے افراد ہیں آپ ہیں آپ کی اہلیہ ہیں اور پانچ بچے ہیں اور سب کے اوپر مثال کے طور پر قربانی واجب ہوتی ہے اور آپ کے پاس گنجائش ہی اتنی ہے کہ آپ ایک گائے اس کے اندر کر سکتے ہیں یا جو جانور ہے بڑا وہ کر سکتے ہیں جس میں سات حصے ہوتے ہوں تو یہ کوئی لازم نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لازم قرار نہیں دیا بلکہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک الگ سے حکم تھا اگر آپ ساتوں کے ساتوں حصے گائے کے اپنے گھر والوں میں کرتے ہیں تو وہی آپ کر سکتے ہیں بلکہ اگر مثال کے طور پر آپ کے پاس گنجائش ہی اتنی ہے کہ سات افراد ہیں اور سات افراد پر واجب ہے قربانی اور ساتھ آپ ملا کر کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس میں آٹھواں حصہ تو ہو نہیں سکتا تو لہذا اب ان ساتوں ہی کی طرف سے یہ قربانی ہوگی ہاں جب قربانی آپ کر رہے ہیں تو اخلاص کے ساتھ الہیت کے ساتھ کرنے کی وجہ سے اللہ پاک اس پر ثواب عطا فرمائے گا وہ ثواب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خاص طور پہ پیش کر سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک اس کا خاص طور پہ ثواب عطا فرمائے۔
سائنس میں پوچھ رہا تھا کہ قربانی ہماری زیادہ ہیں، قربانی سات سے زیادہ ہیں، کیوں نہ ان کے اولیاء کرام
بالکل 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 کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی ہے اور کئی کتابوں کے اندر ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قربانی اپنے طرف سے کیا کرتے تھے، اپنے اہل بیت اطہار کی طرف سے کرتے تھے، اور ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ تو وہ ایصال ثواب تھا ان کو جو نہیں کر سکتے تھے، بالخصوص آپ کی امت میں سے، دوسری حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو نہیں کر سکتے تھے آپ کی امت میں سے، ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ قربانی کیا کرتے تھے۔ تو اس لیے اس سے علماء نے واضح طور پر لکھا ہے، بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کسی کی طرف سے بھی قربانی کرنا چاہے جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے تو اس کی طرف سے وہ قربانی کر سکتا ہے۔
اچھا، اس میں یہ ہو سکتا ہے مفتی جمیل صاحب کہ سات حصے نہیں ہیں، بعد کا دو حصے ہیں، تین حصے، چار حصے ہیں، تو کیا بڑا جانور ہے بیل ہے، چار حصے ہی کر کے قربانی کر دیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟
یعنی جو بڑا جانور ہے، اس بڑے جانور میں ہمیں ایک طرح کا ایک آسانی دی ہے کہ ہم سات افراد کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا ہے کہ چار افراد مل کے برابر رقم جمع کرتے ہیں اور وہ چار افراد ایک بڑا جانور لاتے ہیں اور یہ چاروں اپنی طرف سے اس بڑے جانور کو ذبح کر دیتے ہیں تو چاروں کی قربانی ہو جائے گی،
چاروں کی۔
اصل یہ ہے کہ ایک بڑے جانور میں وہ سات افراد کی گنجائش ہے،
زیادہ زیادہ،
یعنی زیادہ سے زیادہ سات افراد شریک ہو سکتے ہیں، آٹھ افراد اگر اس میں شریک ہو گئے تو پھر کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ اچھا، دو افراد بھی مل کے ایک بڑا جانور لا سکتے ہیں 50-50 رقم ملا کر، تو یہ بھی قربانی ہو جائے گی۔ ایک سے زائد حصہ اگر کسی کی ملک میں آ رہا ہے اور جو شرکا ہیں ان میں سے کسی کا حصہ ایک سے کم نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
تو پھر قربانی ہو جائے گی۔
یعنی جو بھی آسانی ہوگی کہ دو افراد اگر کرنا چاہیں تو آپ کے ساڑھے تین تین حصے ہوں گے، تو تین تین حصے آپ اپنے جو بھی نام دینا ہے نام دے دیں، پھر آخری جو حصہ ایک ہے دونوں مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر دیں، بزرگان دین کی طرف سے کر دیں، یا اپنے مرحومین کی طرف سے کسی طرف سے بھی کر دیں، وہ ایک عیسا دو مل کر بھی کر سکتے
ہیں،
ماشاء اللہ۔
عید قربان، عید قربان، عید قربان،
جی ماشاء اللہ۔ کیا پوچھنا چاہیں گے؟
آج کل جانور مل رہے وزن کے حساب سے نا، تو اس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟
ماشاء اللہ، یہ جتنے اتنے بڑے جانور ہیں تو یہ کانٹا بھی بہت بڑا ہی کو لینا پڑے گا جو نظر آ رہے ہیں؟
نہیں، منیمم جانور
جو نارمل ہیں جی، بالکل بجا۔ کیا ریٹ چل رہا ہے بکرے کا؟ کیا چل رہا ہے
بکرے کے؟ 1050-60۔
اچھا، تو اس میں کیا فرق پھر نکلتا ہے کچھ؟ یعنی جیسے ایک من کا بکرا لیا اور 1000 کا ہو تو 40,000 کا مل جائے گا، تو پھر جب اس کو کاٹیں گے ذبح کریں گے تو گوشت کتنا ہوگا اس میں؟
سر وہ تو ہم 60-40 کا ریشو کاؤنٹ کرتے ہیں نا، اگر یوں ہم من کے حساب سے اگر کاؤنٹ کرتے ہیں تو ہم اپنے حساب سے، یہ تو پوری قربانی کے جانور کا وزن کرتے ہیں۔
اچھا،
اب جانور کا وزن ہے 280 کلو،
ٹھیک ہے،
صحیح ہے نا، اس کا ہم وزن کاؤنٹ کرتے ہیں 3 من کا جانور،
صحیح ہے،
ہم اپنے حساب سے 60-40 کا ریشو نکلتے ہیں کہ اگر پورے جانور اور کٹنگ کے بعد ہمیں 3 من کا جانور ملتا ہے،
یعنی پورے جانور میں تقریباً 60% گوشت ہوتا ہے،
40%
گوشت ہوتا ہے اور 60 دوسری چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جی حضرت، پہلے تو مسئلے کا جواب دے دیں، وزن کر کے جانور خریدنا اس میں کوئی مسئلہ ہے؟
دیکھیے، قربانی تو ایک مخصوص جانور کی ہے، جو ہو جائے گی وہ ایک الگ میٹر ہے، باقی رہا ایسے جانور کو تول کر خریدنا یہ ایک الگ میٹر ہے،
صحیح ہے۔
تو تول کے جانور خریدنے کی فقہائے کرام نے اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ اس کی اجازت ہے کہ اس کو خریدا جا سکتا ہے تول کر، وہ ایک صورت بس یہ ہونی چاہیے کہ اس میں کسی طرح کا دھوکہ نہ ہو بندے،
ٹھیک ہے،
اگر ایسے کانٹے ہیں، ایسے ترازو موجود ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان کے اوپر جانور کا پورا وزن معلوم ہو جاتا ہے کہ بھائی اتنا جانور کا وزن ہے، اور اس کی قیمت بتا دی جاتی ہے کہ بھائی اتنے وزن کے جانور کی اتنی قیمت ہے، تو اس کے خریدنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے،
ہو جائے گی
باقی وزی تو واضح بات ہے کہ جانور کے اندر مختلف چیزیں نکلتی ہیں، اس کا خون ہوتا ہے، گوبر ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ اوجڑی اتنی بڑی ہوتی ہے، وہ سب نکلیں گی تو وزن تو اس کا کم ہی پڑ جانا ہے۔
اعتبار ہے کہ اتنے وزن والا ہوگا یا اس میں بھی عمر دیکھیں گے؟
دیکھیں، میں نے دو باتیں عرض کی، میں نے کہ ایک ہے کسی جانور کی قربانی ہو جانا،
ٹھیک ہے ٹھیک ہے،
اور ایک ہے اس کو خریدنا۔ اب جیسے مثال کے ہرن کو تول کے خریدتا ہے،
ٹھیک ہے،
وہ خرید تو اس نے لیا لیکن اس کی قربانی تھوڑی ہوگی، हलाल जानवर एक अलग चीज है कि उसको
मतलब खाना बकरा ले रहे हैं, बकरी ले रहे हैं और वजन भी अच्छा खासा है
जी।
अब ये देख लिया भाई वजन तो इसका डेढ़ मन है और डेढ़ मन का बकरा हो तो बहुत अच्छा खासा एक शुमार होता है, लेकिन क्या उसकी उम्र भी देखेंगे?
उम्र भी देखेंगे और पूरी शराइत उसमें देखेंगे,
यानी शराइत पहले देख लें वजन बाद में करें।
बिल्कुल बिल्कुल
होना यही चाहिए।
दो मीटर हुए ना यहाँ पर कि एक मीटर हुआ जानवर का कुर्बानी के लायक होना, कि वो जानवर कुर्बानी के लायक है या नहीं है, ये मसला अलग हो जाएगा। और दूसरा मसला ये हो जाएगा कि उस जानवर को तोल के खरीदना। अब आम दिन है, कुर्बानी के अलावा आम दिनों में कोई जानवर खरीदता है अपने खाने के लिए या कसाई जो गोश्त फरोश होते हैं वो खरीद रहे तोल कर, तो उनका मामला अलग हो जाएगा कि वो जाहिर है कि उनके लिए कुर्बानी की शराइत नहीं होंगी। लेकिन हम जब जानवर ले रहे हैं तो मकसद क्या है? कुर्बानी करना। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये उस मेयार पे पूरा उतरता है कि जिसको शरीयत मुताहरा ने उस जानवर के लिए ज़रूरी करार दिया है, तो उसे देखेंगे, फिर इसके बाद उसको तोल कर लेना ये जायज़ हो जाए।
ठीक है माशाल्लाह।
ईद आई हर तरफ कुर्बानियों की धूम है, ईद आई हर तरफ कुर्बानियों की धूम है, ना करे वाजिब अदा जो वो बड़ा महरूम है, बड़ा महरूम है।
मेरा ये सवाल है मुफ्ती साहब से, ये जो जानवर होते हैं और इनके देखें वो हिल रहा होता है हर वक्त, तो झाग भी निकल रही होती है, तो इसका क्या हुक्म है?
जी जमील साहब, जानवरों की यानी जुगाली कहते हैं जिसे, झाग गिरती है और क्या हुक्म है इसमें, यानी ये गिरने वाला पानी क्या है ये?
अच्छा, ये जो जानवर जुगाली करते हैं, जुगाली का मतलब क्या होता है? ये जो चारा खा लेते हैं ना, चारा खा लेने के बाद फिर ये इनका चारा मैदे में चले जाता है।
अच्छा,
मैदे में जाने के बाद जो ये जानवर होते हैं ये उनको फिर रिटर्न अपने मुंह के अंदर ले आते हैं।
अच्छा, उस चारे को,
चारे को वापसी रिटर्न ले आते हैं मुंह में, और मुंह में लाने के बाद ये उसको चबाते रहते हैं।
अच्छा,
चबाते रहते हैं, जिसकी वजह से इस वक्त देखें झाग भी नजर आ रहा है, तो ये जो झाग बनता है बाजों का, जितना ज्यादा झाग बनता है वो टपकता भी है ना?
जी जी, बहुत टपकता।
तो ये जुगाली में निकलने वाली जो रतूबत है ये नापाक है, क्योंकि ये मैदे से आया हुआ खाना है, तो इस मैदे में आए हुए खाने को ये चबा रहा होता है, इसका हुक्म भी नापाकी का हो जाता है, इस गिजा का हुक्म नापाकी का हो जाता है। तो जो भी जानवर की देखभाल करने वाले हैं, बिलखसूस हमारे कुर्बानी के दिनों में जो आम लोग, जिनको आम तौर पर कभी जानवर पाला भी नहीं होता, अब जानवर जुगाली कर रहा होता है, तो वो इस जुगाली का जानवर कभी मुंह इधर करता है तो कपड़े पे इसका मुंह लग जाता है, रतूबत लग जाती है, तो इससे कपड़ा नापाक हो जाएगा।
ये निजासत खफीफा है, गलीजा है?
ये नजासत गलीजा है।
गलीजा है यानी इस जानवर की जुगाली का ऐसे ही जैसे इसके गोबर और पखाने का हुक्म।
जी जी जी,
यानी इससे अपने आप को बचाना, और वो सारे अकामात आएंगे।
जी जी बिल्कुल।
अब ये एक तो होते हैं कि जो यहाँ पाल रहे होते हैं इनको तो वो सामना होता ही इन चीज़ों का, लेकिन हम जैसे शहरी जिंदगी में या रहने वाले जो सिर्फ आके देखने वाले होते हैं, तो अपने कपड़ों को इन चीज़ों से बचाएंगे।
बिल्कुल, इन चीज़ों से अपने कपड़ों को बचाएंगे। अगर ये कपड़े पे इसका लुआब लग गया तो इसको आप पाक ना समझें।
अच्छा, नापाक
मतलब
है।
नापाक होता
है। कुर्बानी करने वाले को जानवर के बाल, हर बाल के बदले एक नेकी मिलती है।
मैं ये कुर्बानी के अकामे कुर्बानी सिलसिले में अक्सर मैंने मुफ्ती हसन साहब ये बोला है कि अब्दुल हबीब भाई भी देखेंगे ना तो बोलेंगे मेरा तो ज़हनी आजमाइश कुछ और है, ये तो आप लोग कुछ और आजमाइश में हो। यानी इधर से कुछ जानवर काटता है मारने के लिए आ जाता है, इधर से कुछ और। जी भाई, सवाल आपका था
मुफ्ती साहब। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये बाज़ जगह जानवरों की दुम छोटी होती है, लेकिन इसकी ये जानवर की दुम बड़ी है, तो इसका क्या हुक्म है?
जी मुफ्ती साहब, दुम नीचे तक नज़र आ रही है, बल्कि उसके जो बाल हैं ज़मीन पर लगे हुए हैं, तो ये दुम का बहुत ज्यादा लंबा होना ये तो कोई मसला नहीं है?
दुम ज्यादा लंबी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खूबसूरत लग रही है इसमें
माशाल्लाह।
अलबत्ता दुम का कटा होना ये एक अलग मसला है, उसकी वजह से कुर्बानी पे फर्क पड़ता है।
क्या कि अगर किसी की
किसी जानवर की दुम ये अगर तिहाई से ज्यादा यानी 1/3 से ज्यादा कटी हुई है तो फिर इस सूरत में उसकी कुर्बानी ये नाजायज होती है। वरना दुम के जो है वो छोटे बड़े होने से कोई फर्क नहीं।
कैसे करेंगे 1/3 का क्या हिसाब किताब करेंगे? जैसे ये पूरी दुम है,
पूरी दुम के 3 हिस्से करें और तीसरा हिस्सा, अगर तीसरे हिस्से तक कटी हुई है तो इस सूरत में कुर्बानी पे फर्क नहीं पड़ेगा, अगरचे के पसंदीदा नहीं।
ठीक,
लेकिन फिर भी इसके बावजूद अगर इतनी कटी हुई है तो कुर्बानी हो जाएगी। ऐसे में ऐब जो होते हैं जानवर के वो दो तरह के होते हैं, ایک عیب ہوتا ہے جس کو عیب کثیر، عیب فاحش، بڑا عیب بولتے ہیں، اور اس عیب کی وجہ سے قربانی ہی نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر ابھی جو دم کی مثال ہماری چل رہی ہے
تہائی والی،
تو اس کا ون تھرڈ اگر کٹا ہوا، ون تھرڈ سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ بڑا عیب شمار ہوتا ہے، اس وجہ سے قربانی یہ نہیں ہوتی. اگر اس سے کم ہے تو اس کو کہیں گے کہ یہ تھوڑا عیب ہے، اس صورت میں قربانی ہو جاتی ہے. البتہ بہتر یہی ہے کہ اس عیب سے بھی جانور پاک ہو، لیکن چونکہ عام طور پر جانور ایسے عیبوں سے کم پاک ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کی قربانی یہ قبول ہو جاتی ہے، یعنی بندے کا جو واجب ہے وہ ادا ہو جائے گا.
اچھا، دم میں جیسے ہم نے دیکھا یہ والی دم ہے، اس میں بال بہت زیادہ نیچے تک آ رہے، تو یہ جو دم میں کٹائی کا یعنی ایک تہائی یہ کم ہے، تو بال بھی شامل ہوں گے؟
بال شامل نہیں ہے اس میں،
یا گوشت ہی صرف؟
صرف گوشت والا جو حصہ ہے وہ اس کے اندر شامل ہے، بال اس سے خارج ہے.
ٹھیک ہے، چلے جی مائک لے آئے، دوسری طرف بڑھتے ہیں، مزید آگے جانوروں کو دیکھتے ہیں.
عید قربان، عید قربان، عید قربان، عید قربان.
حسن بن مفتی جمیل، ماشاءاللہ یہ بھی سوال لائے ہیں، کیا سوال ہے بھائی؟
مفتی صاحب جیسے یہ دیکھیں اس کی سنگ کٹی ہوئی، اس کی قربانی ہو جائے گی؟
جی مفتی صاحب آپ بھی ہاتھ لگا سکتے ہیں، یہ بالکل پیارا جانور ہے، ماشاءاللہ کچھ بھی نہیں کرنے دے رہا. اور ایک جانور وہ ہوتا ہے جس کے سینگ باقاعدہ جڑ سے نکال دیے، وہ جانور بہت کم سر پہ ہاتھ رکھنے دیتا ہے، اور جس کے اس طرح کٹے ہوئے یہ پھر بھی ہاتھ رکھنے دے رہا ہے. بہرحال یہ یہاں پہ آپ نے دیکھا سختی ہے، سینگ ہے کٹا ہوا ہے، یہاں تک ہو جائے گی، کوئی مسئلہ ہے؟
جی اس جانور کی قربانی ہو جائے گی، کیونکہ اس کا جو سینگ اپنی جڑ کے جڑ سمیت سر میں موجود ہے.
ٹھیک ہے،
اس کا جو سینگ ہے اوپر سے ہی اس کو مطلب ریمو کر دیا گیا ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی. اور بل فرض جیسے کہ بعض لوگ اس طرح، آج کل یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے چند سالوں سے کہ قربانی کے ایسے اچھی عمر والے جانور ان کی باقاعدہ سینگیں ہوتی ہیں، جن کو ہمارے بچے چاند بیل بھی بولتے ہیں.
جی جی.
تو اب یہ چاند بیل کا وہ باقاعدہ اس کا جو سینگ ہوتا ہے نا، وہ جڑ سے نکال دیتے ہیں. اب اس جڑ سے نکالنے کی صورت میں جانور کو کتنی اذیت سے گزرنا پڑتا ہے، تو یہ باقاعدہ ایک الگ کہانی ہے، یہ ایک ظلم ہے جانور پر کہ اس کی جڑ سے اس کے سینگ کو نکال دیا گیا.
بعض کا ڈرل چلا کر، پتہ نہیں اور کون کون سے طریقے،
نہ جانے کیسے حربے استعمال کر کے، اب یہ جتنی سالڈ ہے اتنی آسانی سے نکل نہیں سکتا. اب اس کے لیے جو بھی وہ حربے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے لازمی طور پہ جانور کو اذیت سے گزارتے ہیں، اور جانور کو یہ بلا وجہ کی اذیت ہے، تو یہ ایک جانور پہ ظلم ہے جو کہ ناجائز ہے. بل فرض اگر اس کے مالکان نے جانور کے سینگ کو نکالنے میں جڑ سے ان کو نکال دیا، نکالنے کے بعد اب جو سر کا اندرونی حصہ ہے جہاں پہ سینگ کی جڑیں تھیں، تو اب ان جگہوں پہ کیا زخم اب بھی تازہ ہے، زخم موجود ہے، یا وہ زخم ختم ہو چکا ہے؟
صحیح.
تو اگر یہ کئی مہینے پہلے یہ کاروائی ہوگی، تو ممکن ہے قربانی کے دنوں تک یہ اس کا زخم صحیح ہو جائے اور اس کے زخم چھپ بھی جائے.
اور ایسا ہی ہوتا ہے تقریباً
عمومی طور پہ، یہ اتنے مہینے پہلے ہی
دیکھیں. یہ جو ہمارے پیچھے میں بالکل ایک جانور ہے جمیل صاحب، یہ جو مسئلہ آپ بیان کر رہے ہیں، یہ اور یہ جانور دیکھیں، یہ دونوں جانوروں میں وہ ایک جس کے سینگ باقاعدہ نکالے گئے ہیں، لیکن زخم بھی ٹھیک ہو چکا ہے. یہ اس کا
بالکل اس کا یہ والا ایسا لگا،
اس کا تو بالکل ملا دیا گیا آپس میں.
تو اب اس جانور کا یہ زخم ختم ہو چکا ہے، تو اب وہ جو قربانی میں جو جڑ سے سینگ نکل جانے والا
عیب تھا،
جو عیب تھا وہ ختم ہو چکا ہے. وہ عیب اس وقت ہے جب کہ اس کی وہ جڑ کھوکھلا پن ظاہر ہے، زخم موجود ہے، تو پھر اس صورت میں اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اب چونکہ وہ عیب اس کا ختم ہو چکا ہے، چھپ گیا ہے، ختم ہو چکا ہے، تو اب اس جانور کی قربانی ہو جائے گی. یہ الگ بات ہے کہ قربانی کے اس طرح کے جانور کے لیے اس کی سینگوں کو جڑ سے نکالنے کا اذیت ناک جو مرحلہ ہے، تو اس میں ایسا کرنے والے بہرحال وہ گناہگار ہوں گے، انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ اس طرح کسی جانور کو اذیت نہ پہنچائیں.
مفتی احسان صاحب کیا کہیں گے، یہ جب ایسے لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے جو یہ جانور پالتے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی شہری لوگوں کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ سینگ نہیں، سینگ نو ڈیمانڈ. تو جب یہ لوگ ایسی امیدیں لے کے جاتے ہیں اور یہ ڈیمانڈ ان سے رکھتے ہیں، تو وہ جانوروں کو تکلیف پہنچائیں، تو کیا ایسا نہ ہو کہ لوگ ہی یہ ڈیمانڈ ختم کر دیں اور جانور لے کر آئیں اس طرح کے، تاکہ وہ اگلے بھی لوگ جانوروں پہ وہ ظلم نہ کریں؟
دونوں طرفہ ہی، یعنی ڈیمانڈ نہ بھی کریں، یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے نا کہ جو ایسے جانور خریدتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایسے جانوروں کو بطور ان کو تعزیر کے اور بطور ان کو ایک ادب سکھانے کے لیے، تنبیہ کے لیے وہ نہیں خریدتے، بھائی اسے جانور خرید ہی نہیں رہے،
خرید ہی نہیں رہے،
ان کے لیے ہو گیا. لیکن ساتھ ہی ساتھ اس حوالے سے وہ لوگ کے جو اس طرح کا کام کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر لوگوں کی اس طرح کی ڈیمانڈ ہو بھی تو ظاہر ہے کہ اس کی تھوڑی اجازت ہوگی. اگر کل سے کوئی اور جانور کو زخم لگانے کی ڈیمانڈ ہو جائے کہ زخم کے ذریعے کوئی خوبصورت سا نشانت لگا تو کیا اس کے آپ وہ بھی کام کریں گے؟ ظاہر ہے اس کی اجازت نہیں ہوگی. تو جانور ہو جیسے ہی قربانی کے جانور ہیں یا کوئی اور جانور جو ذبح کرنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے, اس کے مقاصد ہیں شریعت مطہرہ کے اندر. ایسے ہی ہماری شریعت مطہرہ کے اندر کسی جانور کو اذیت نہیں دی جاتی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے, اس پر عمل کرنا ہے, اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہزارہ ہزار حکمتیں ہوتی ہیں. تو ان جانوروں کو قربانی کے جو جانور ہیں بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو یہاں تک حدیث ہے کہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء, اللہ پاک نے ہر چیز کے اوپر احسان کو لکھ دیا. تو فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اس میں بھی بھلائی کو اختیار. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب چھری لانے کا حکم ارشاد فرمایا تھا, پھر اس کے بعد پہلے سے یہ ارشاد فرما دیا کہ دوسرے حدیث پاک میں کہ چھری اس کے سامنے تیز نہ کرے. تو اب ہماری شریعت مطہرہ تو اس حد تک نرمی کا حکم دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے, اور اس میں فائدے ہیں. ظاہر ہے کہ اس جانور کے ذریعے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ ایک الگ پورا ایک سرکل ہے کہ کتنے افراد کو اس کے ذریعے سے پوری دنیا کے اندر فائدہ یہ پہنچ رہا ہوتا ہے. اس کی کھال کے ذریعے, اس کے گوشت کے ذریعے, کاٹنے والوں کی جو ہے وہ مزدوری الگ ہوتی ہے, پھر بیچنے والوں کے معاملات, چارے کے معاملات, یعنی ایک پورا سرکل ہے جس کے ذریعے سے اربوں روپے کا کاروبار جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے مختلف ممالک کے اندر. لیکن بہرحال اب جو تکلیف پہنچانا ہے جانور کو یہ انتہائی ناپسندیدہ کام ہے. تھوڑی اس میں اور ڈیٹیل ہے, مختلف مواقع ہوتے ہیں کہ جس میں لوگ قربانی کے جانوروں کو طرح طرح کی تکلیفیں دے رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک پر تو ہم نے گفتگو کر لی کہ اس طریقے سے جانور کے سینگ کو اکھیڑ دینا, یہ تو ایک بہت بڑی اذیت ہے نا.
عید الاضحی, عید الاضحی, عید الاضحی, عید
جی چلیں سوال کی طرف بڑھتے ہیں. ہمارے بھائی ہم بھی جانور دیکھنے آئے ہیں تو یہ بھی آئے ہوئے ہیں جانور دیکھنے کے لیے. جی کیا سوال ہے ذہن میں آپ کے؟
مفتی صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ منڈی سے جب ہم جانور لے کے آتے ہیں تو ایک طرح کی ہمیں لگتا ہے کہ نمائش ہو رہی ہے اور کافی تکلیفوں سے جانور گزر کے آ رہا تھا, پھر ہم لوگ اس کو گھمانے کے لیے شہر شہر گلی گلی گھماتے ہیں پھراتے ہیں, جانور کو تکلیف ہوتی ہے, تو ایسا کرنا جائز ہے یا صحیح نہیں ہے؟
جی مفتی صاحب اس کے اوپر روشنی ڈالیے, کیا فرمائیں گے, کن کن چیزوں سے جانور کو تکلیف پہنچتی ہے؟
کہ جس وقت جانور کو لے کر منڈی سے آتے ہیں تو اب بہت سارے مقامات پر تو اب یہ سلسلہ ہے کہ جانور کو باقاعدہ اچھلواتے ہیں.
اچھا,
ہڈا ہوگا درمیان میں, وہ اچھل کے دکھائے گا تو پتہ چلے گا. اب اس میں اس کی ہڈی ٹوٹنے کا اندیشہ الگ, پھر ٹرک پہ چڑھائیں گے, جب اسے اتارنا ہوگا تو چھلانگ لگا کے اسے اترواتے ہیں. جانور ہے اس کے, یہ دیکھیے یہ ایک اچھا نظام ہے, اس کو بھالو ریت کہتے ہیں غالباً. ایسے مقام پر یہ جانور کی طبیعت کے موافق ہے, اس کے پاؤں اس طرح کے نہیں ہیں جس طرح ہمیں ایک ٹائل پسند ہوتی ہے, فرش پر ہم چلتے ہیں پختہ, یہ پختہ فرش پہ چلنا پسند نہیں کرتے. ان کی پاؤں جو ہوتے ہیں یہ اسی طرح کی مٹی والی جگہ کو پسند کرتے ہیں, اور اس کے لیے ان کے لیے کمفرٹ بھی یہی ہوتی ہے. تو آپ اس کو اتارتے ہوئے سڑک پہ چھلانگ لگوائیں گے, بہت دفعہ اس سے جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو ٹانگیں وغیرہ ہوتی ہیں زخمی ہو جاتی ہیں, پھر رکھیں گے بھی ایسے ہی مقام پر
فرش
کے اوپر ہمارپن پر رکھیں گے,
وہ بیچارے بعض اوقات اپنا ہی پیشاب کر کے پھسل بھی رہے
ہوتے ہیں. پھر ہمارے یہاں جیسے ہی کراچی حیدرآباد کا ایک طریقہ کار ہے بچوں کو لے کے, وہ گھومتے ہیں اور پکی سڑکوں پر ان کو بھگا رہے ہوتے ہیں, یہ بھی ان کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا ہے. وہ دوسروں کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے, ان کی اپنی ذات کے لیے بھی تکلیف کا سبب بنتا ہے. پھر اس کے بعد جب اس کو ذبح کرنا ہے تو ذبح کرتے ہوئے پہلے سے اس بات کا تعین کر لے کہ ہم نے اس کو گرانا کس طرف ہے.
ٹھیک,
اس کی جو سمت ہے وہ ہم پہلے سے ڈائریکشن مقرر کر لیں کہ بھائی اس طرح ہم نے گرانا ہے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. ٹھیک ہے, ایسا نہ ہو کہ اس کو گرانے کے بعد پھر اس کو پورا چکرا دے کے گھما رہے ہوں, یہ اس کے لیے ایک الگ تکلیف کا سبب ہے. پھر ایک اچھے طریقے سے تیزی کے ساتھ اس کو ذبح کر دینا, اور یہاں تک شریعت مطہرہ کا ہمیں حکم ہے کہ بس جب اس کی چار رگیں کٹ گئیں تو یہ کافی ہے. اب اس کے آگے جا کے اس کی گردن تک لے جانا اس کی بھی شریعت مطہرہ اجازت نہیں دیتی, اگرچہ کہ گردن کٹ بھی گئی تو اس صورت میں جانور حلال ہو جائے گا لیکن مکروہ فعل ہے. اسی طرح بعض اوقات جب اس کو یہ ذبح کر لیتے ہیں تو ذبح کرنے کے بعد چونکہ وہ دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں جو جانور کاٹنے والے ہوتے ہیں ان کو ہوتی ہے جلدی دوسرے مقامات پر بھی جانا ہوتا ہے اور جانور بھی ذبح کرنے ہوتے ہیں, تو پھر یہ جانور کو بسا اوقات چھری اس کے دل پر مار رہے ہوتے ہیں کہ جلدی یہ ٹھنڈا ہو جائے. تو یہ تمام کے تمام ظلم ہے, وہ ان کا ظلم ہے, اور جو نہیں روک سکتے وہ بھی ان کے ساتھ, جو روک سکتے ہیں اور وہ نہیں روکتے وہ بھی ان کے ساتھ شریک ہیں. تو جب آپ جانور ذبح کروا رہے ہیں اور اس کے لیے اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑے بڑے جانور ان کی تو قربانی کے پیسے بھی ہزاروں روپے میں دیتے ہوں گے, عام قربانی کے پیسے جو ہے وہ 4-5-10-12 ہزار روپے تک جاتے ہیں, تو ان کی قربانی کے تو 30-40-50 ہزار روپے دیتے ہوں گے. تو اب آپ اتنے پیسے ان کو دیں اور وہ اس طرح کی جلد بازی آپ کے جانور کے ساتھ کریں تو ایسا آپ ہرگز انہیں نہ کرنے دیں. تو ان کو آپ روکیں اس ظلم سے. تو جتنا آپ قربانی کے جانور کے ساتھ نرمی برتیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی اتنا ہی آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس کا اجر ملے.
ماشاءاللہ ناظرین اکرام, کافی مختلف پہلوؤں سے جانور کو لانے سے لے کر ذبح تک کے بیچ کے جتنے بھی انداز ایسے جو تکالیف والے ہیں اس میں سے کئی پہلوؤں پر مفتی صاحب نے بڑا ڈیٹیل تفصیل سے کلام کیا ہے. کلام کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم ان جانوروں کو ایسی تکلیف نہ پہنچائیں. ہم جس جگہ کھڑے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں اور یہاں ماشاءاللہ جب یہ لاکھوں روپے کے جانور لاتے ہیں تو چند سو ہزار کی جو اگر مٹی ہے تو اس میں کیا حرج ہے, یہ لانا چاہیے, اہتمام کرنا چاہیے. یہ عمل ایک سکون کا باعث ہوگا, یہ آرام سے کھڑے ہو جائیں گے, بیٹھ جائیں گے, ان کو چلنا پھرنا جانوروں کو یہ مشکل کام نہیں ہوگا. چلے بڑھتے ہیں مزید جانور دیکھتے ہیں. ہمارے ایک اور بھائی ہیں اور یہ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں. جی کیا سوال؟
یہ ہے میرا کہ میرا بھائی باہر ملک میں ہے, دوسری کنٹری میں,
ٹھیک ہے,
تو قربانی میں اس کی یہاں کر سکتا ہوں
اپنے بھائی
جی اپنے بھائی کی, یا پھر میں اس کو بولوں کہ میری قربانی وہاں کر دے؟ تو مقصد یہ جہاں قربانی ہو وہاں پر اس شخص کا ہونا لازمی ہے,
ٹھیک ہے,
یا نہیں ہے؟
اچھا آپ کے بھائی نے آپ کو اجازت دی ہے یا آپ بغیر اجازت کے کر رہے ہیں؟
اجازت لے کر, یعنی کہ
اجازت لے کر, صحیح ہے
بھائی آپ کی میں قربانی یہاں کر رہا ہوں تو وہ قربانی کی صورت میں ہو جائے گی, یا میں ان کو بولتا ہوں آپ میری قربانی وہاں کر لیں.
اچھا ٹھیک ہے, کہیں دوسرے نمبر.
جی ہاں
جی مفتی جمیل صاحب کیا کہتے ہیں, یہ بیرون ملک والے اگر یہاں کرنا چاہیں یا یہاں والے وہاں کرنا چاہیں؟
دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, جیسے بیرون ملک والے اگر پاکستان میں قربانی کروا رہے ہیں تو پاکستان میں ان کی قربانی ہو سکتی ہے,
ٹھیک ہے,
یہاں والے وہاں کروا رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ آپ کے جو بھائی ہیں وہ جس ملک میں رہتے ہیں وہاں قربانی کا وقت شروع ہو گیا,
صحیح,
اور یہاں پر بھی قربانی کا وقت شروع ہو چکا ہے, یعنی ایام قربانی چل رہے ہیں, تو پھر تو آپ ان کی قربانی یہاں پہ کر سکتے ہیں ان کی اجازت سے. آپ بڑے جانور میں حصہ لے سکتے ہیں, آپ ان کی طرف سے بکرا بکری خرید کے وہ ذبح کر سکتے ہیں. البتہ اگر وہاں پہ قربانی کا ایک دن اگر پہلے ختم ہو جائے گا, جیسے عرب شریف میں عام طور پہ پاکستان سے ایک دن کا ڈفرینس آ جاتا ہے, تو اگر آپ کے بھائی مثال کے طور پہ عرب شریف میں ہیں اور پاکستان میں آپ ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں, تو اگر ہمارے یہاں پہ 10 ذی الحجہ ہے اور وہاں 11 ذی الحجہ ہے, ہمارے یہاں پہ 11 ذی الحجہ ہے تو وہاں پہ 12 ذی الحجہ ہے, تو ایسے موقع پہ ضروری ہے کہ ان کے ہاں غروب آفتاب سے پہلے پہلے, چونکہ وہاں 12واں دن ہے اور 12ویں کے غروب سے پہلے آپ یہاں پہ ذبح کر دیں تو پھر ان کی قربانی آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ آپ اگر 12ویں دن اگر قربانی میں ان کا جانور ذبح کریں گے تو وہاں وہ 13واں دن ہوگا,
یعنی وقت دونوں جگہ قربانی کا ہو,
دونوں جگہ
تاریخ سیم ہونا ضروری نہیں,
تاریخ سیم
یعنی 11, 10, 12, 11 اس میں ہو سکتا ہے.
اچھا
13, 12 نہ ہو,
ہاں ایسا نہ ہو کہ وہاں پہ مطلب ہمارے یہاں 12واں دن اور وہاں 13واں چل رہا ہے تو اب ان کی طرف سے قربانی نہیں کریں گے بلکہ ان کا جو جانور بکرا خریدا تھا وہ زندہ ہی صدقہ کرنا ہوگا,
ٹھیک ہے. اچھا جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے میں بھی کسی کو وکیل بنا سکتا ہوں کہ وہ میری طرف سے اس ملک میں کر دیں؟
بالکل یہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اب مثال کے طور پہ عرب شریف میں یہ چاہتے ہیں میری قربانی عرب شریف میں ہو اور یہاں پر ابھی ہے 9 ذی الحجہ اور وہاں پہ 10 ذی الحجہ,
تو ایک دن پہلے نہیں ہوگی,
تو اب ان کے اوپر تو ابھی قربانی واجب نہیں ہوئی نا 9 ذی الحجہ کو, تو ابھی ان کے بھائی اگر وہاں پہ ان کی طرف سے قربانی کر دیں گے تو وہ نفل کے زمرے میں چلے جائے گی, ان کا واجب ادا نہیں ہوگا. تو اس لیے ضروری ہے دونوں,
یہ جیسے کوئی بندہ چاہے کہ میں وہاں پہ قربانی کروں حرم سے مطلب حدود حرم میں منا میں, کوئی بھائی حج پہ گئے ہوئے تو وہ چاہتے ہیں میری یہ والی قربانی بھی وہاں ہو جائے, دن سیم ہو, ثواب زیادہ ملے گا اجر؟
ہاں دیکھیں ایک تو ہوتا ہے کہ جو ہم بات کریں ثواب کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ حرم کی حدود میں جو نیکی ہے اس کا ثواب یہ زیادہ ہی ہے, لیکن ہر शख्स जो है वो जो ग्राउंड रियलिटी होती है उसको देखता है अच्छी तरीके से, जमीनी हकाइक को देखता है। तो आम तौर पर अभी जो मामलात वहाँ के हैं उसमें जो लोग हज की कुर्बानी कर रहे हैं उनके लिए भी सही तौर पर जानवर का मुकम्मल मिल जाना
मुश्किल तरीन
और उसकी कुर्बानी हो जाना ये आसान काम नहीं होता। तो अब यानी किसी को वहाँ वकील बनाना भी ये बड़ी आजमाइश वाली बात होती है, क्योंकि जाहिर है कि जहाँ माल होता है तो वहाँ पे लोग तरह तरह के फिर हीले और फ्रॉड करने शुरू कर देते हैं। तो इसलिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है, क्योंकि ये जाहिर है कि एक आपके ऊपर वाजिब मामला है। तो अगर आप कहेंगे सवाब के एतबार से तो हम ये कहेंगे सवाब यकीनन वहाँ पर ज़्यादा है,
ठीक,
लेकिन अगर आप मशवरा मांगेंगे तो जो ज़मीनी हकाइक हैं उसको पेश नज़र रखते हुए हम मशवरा यही देंगे कि आप
यहाँ
कुर्बानी करें ताकि आपका एक वाजिब सुकून के साथ और इत्मीनान के साथ अदा हो जाए।
माशाल्लाह। इसी तरह जो वहाँ पे हुज्जाजे किराम हमारे गए हुए हैं उनकी तरफ से नफिल बन रही हो या उन पर वाजिब बन रही हो तो वो अपनी हज की तो वहाँ कर रहे होते हैं लेकिन दूसरी कुर्बानी के लिए वो यहाँ लोगों को कह रहे होते हैं अपने, तो वो यहाँ कर लें।
बिल्कुल, अगर वहाँ पर उन पर वाजिब बन जाती है सालाना कुर्बानी,
ठीक है,
बकर ईद की, तो इस सूरत में तो उनको कुर्बानी करना होगी। अब चाहे तो वो वहाँ पे करें,
सही,
चाहे यहाँ पर किसी को अपना नुमाइंदा बना दे जिसकी डिटेल बता दी गई कि ऐसे वक्त के अंदर होनी चाहिए कि दोनों तरफ कुर्बानी का वक्त मौजूद हो।
ठीक है, माशाल्लाह। जी नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम आपने मुलाहजा किया है, खुश दिली के साथ कुर्बानियाँ कीजिए, अपने जानवरों की कुर्बानियों की जो खाले हैं दावत इस्लामी को ज़रूर याद रखें। दावत इस्लामी के दीनी काम या आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह कितने शोबाजात के अंदर दावत इस्लामी दीन मतीन की खिदमत सर अंजाम दे रही है। अपनी इस प्यारी दीनी मजहबी तहरीक को ज़रूर याद रखिए और कुर्बानी के जानवरों की खालों के ज़रिए से ये माली तौर पर भी आप तआवुन करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका अमल, ये माली तआवुन, ये भी एक सदका जारिया के अंदर शामिल हो जाएगा और जितने कामों के अंदर ये पैसा और माल खर्च होगा अल्लाह की रहमत से आप भी सवाब के हकदार बनेंगे। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। देखते रहिए मदनी चैनल फी अमानिल्लाह।
नहीं है अमल कोई नगर में खुदा को कुर्बानी से भी जो प्यार।